السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. آج کے خطبے کا موضوع ہے برکت کی حقیقت. برکت کی حقیقت، برکت کا کیا معنی ہے، برکت کی کتنی قسمیں ہیں، مبارک چیزیں کون سی ہیں، ان کو جاننے کی کیا ضرورت ہے. کسی چیز میں برکت ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام سے پہلے بھی برکت کا وجود تھا یا نہ تھا، اور اگر تھا تو کس صورت میں تھا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے برکت کا معنی کیا ہے. طلبگار تو سب ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی مبارک زندگی ہو. اور وہ اس برکت کو حاصل کر لیں، اور بڑی جدوجہد کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے. اور اکثر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں. بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے آئے دیکھتے ہیں برکت کا معنی کیا ہے، اور جب تک ہم معنی کو نہیں جانیں گے تو حقیقت نہیں جان سکتے. ہر چیز کی حقیقت کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ اس چیز کا تو ہم تعارف تو کر لینا. اگر معرفت نہیں ہوگی اور معنی نہیں جانیں گے تو پھر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ برکت کا معنی جان لیں. لفظ برا کا عربی میں جو ہے، یہ لغت کے اعتبار سے دو چیزوں سے لیا گیا ہے. ایک ہے برکہ، برکہ کہتے کنویں کو، اور دوسرا ہے بروک الجمل، اونٹ کے بیٹھنے کو. برکہ کنواں ہے، اور بروک الجمل اونٹ، معروف جانور جو ہے، اس کے بیٹھنے کو جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بروک. ان دو لفظوں کے معنی سے برکت کا معنی لیا گیا ہے. کنواں کے پانی خیر ہے، پانی زندگی ہے، اور جس جگہ پر کنواں بنتا ہے یا موجود ہوتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے، اور جہاں پر پانی نہیں ہوتا تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو پانی جو ہے وہ خیر کثیر ہے، یاد رکھیں، بہت زیادہ خیر، کیونکہ پانی ہی ہر زندہ چیز کی بنیاد ہے. بغیر پانی کے کوئی زندہ چیز زندہ رہ نہیں سکتی. تو کنویں سے لیا گیا کثرت الخیر، اور اونٹ کے بیٹھنے سے ایک اور معنی لیا گیا جو کثرت خیر کے ساتھ اگر مل جاتا ہے تو پھر وہ برکت بن جاتا ہے. عام جانوروں میں اور اونٹ میں ایک فرق ہے بیٹھنے کے اعتبار سے. جتنی جانور بھی ہیں سب جانور کھڑے بھی ہوتے ہیں بیٹھ بھی جاتے ہیں, لیکن اونٹ کا بیٹھنا جو ہے اس میں خصوصیت ہے جو باقی جانوروں میں نہیں ہے, اور یہ خصوصیت معروف ہے کہ اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو جلدی کھڑا نہیں ہوتا, باقی جانور فوراً جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اونٹ کے جسم کا نظام اور سسٹم ہی ایسا ہے, اولاً تو وہ بیٹھتا نہیں ہے لیکن جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر آپ جتنی کوشش بھی کریں وہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے, آپ اسے اٹھا نہیں سکتے. اور یہاں سے معنی لے گیا ہے ہمیشگی کا یا لمبے عرصے کا. تو برکت کا معنی ہے کثرت الخیر و ثبوت, خیر کی کثرت اور اس میں ہمیشگی کا معنی یا موجود ہونا, بہت زیادہ خیر, کثرت سے خیر جو لمبے عرصے تک رہے, یہ عام معنی ہے برکت. شریعت کے اعتبار سے برکت کا معنی ہے ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالی نے خیر بیان فرمائی ہے, یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر, خیر کثیر بیان فرمایا ہے جس میں ہمیشگی کا معنی موجود ہے. جسے میں معلوم ہوتا ہے کہ برکت کی قسمیں جو ہیں وہ تین ہیں, بلکہ عام قسمیں کر لے دو تاکہ آسانی ہو جائے. ایک ہے شرعی برکت اور دوسرا غیر شرعی ہے. شرعی برکت کا معنی وہ ہے, شرعی برکت کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو مبارک سمجھا جا رہا ہے شریعت میں اس کی دلیل موجود ہو, اور شریعت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ دلیل شرعی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی جس چیز میں برکت کی دلیل مل جاتی ہے ہمیں وہ چیز مبارک سمجھی جائے گی, اور جس چیز کی برکت کی دلیل ہمیں نہیں ملتی وہ چیز کبھی مبارک ہو ہی نہیں سکتی. شرعی برکت اور غیر شرعی برکت. اور یہ جو غیر شرعی برکت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک بدعتی برکت اور دوسری ہے شرکی بدعت, شرکی برکت. ایک بدعتی ہے جس میں بدعت ہوتی ہے, اور ایک شرکی برکت ہے جس میں شرک کا معنی پایا جاتا ہے. اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, لیکن اس تفصیل سے پہلے شرعی برکت کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے جاننا بھی کہ دین اسلام مبارک دین ہے, اور دین اسلام سے پہلے برکت کا کنسپٹ موجود تھا مختلف تہذیبوں میں, مختلف مذاہب میں. جاہلیت میں بھی یہ سوچ و فکر موجود تھی, چنانچہ مشرکین عرب اپنے بتوں کی طرف جاتے اور ان بتوں کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے اور جسم پہ ہاتھ پھیرتے, ان بتوں کو بوسہ دیتے. اور معروف قصہ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جب بتوں کو توڑا اس عید کے دن جب مشرکین جو سردار تھے اور پوری قوم جو ہے وہ اپنے خاص عید کے دن میلے کے لیے گئے، ایک ان کے اجتماع کی جگہ پر گئے، تو اس دن کی صبح انہوں نے ایک عمل کیا. کیا عمل تھا؟ کہ وہ کھانا لے کے آئے اور بتوں کے سامنے رکھ دیا اپنی عبادت گاہ میں. اب بتوں نے کھانا تو کھانا ہی نہیں، کسے رکھا؟ تاکہ ان بتوں کی برکت اس کھانے میں چلی جائے اور یہ کھانا مبارک بن جائے، اور پھر ہم جب واپس آئیں گے شام کو کھانا کھائیں گے تو اس کھانے کی برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی. اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بتوں کو توڑنے کے لیے آئے، جب ان کو موقع ملا، تو توڑنے سے پہلے بتوں سے گفتگو کی چند الفاظوں میں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کھانا رکھا ہے، کھانا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ارے بت کہیں کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان بتوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور وہ خود یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بت کھانے والے نہیں ہیں. اور اگر بت کی زبان ہوتی وہ بھی کہہ دیتا کہ اللہ کی قسم میں نے ان سے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو اور مجھ سے برکت حاصل کرو. لیکن بعض لوگوں کی عقلیں مر جاتی ہیں کیونکہ ان کے دل مرے ہوئے ہوتے ہیں. شرک کی ظلمت سے یاد رکھیں، دل میں جو ایمان کی روشنی ہے، جو توحید کی روشنی، جو فطرت موجود تھی وہ بجھ جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور دل پر پھر پردے جم جاتے ہیں. پھر کبھی بھی شرک کرنے والا شخص خیر کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ خیر کے تعلق سے سوچتا بھی نہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھتا کہ خیر یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب میں گندگی سے برکت حاصل کی جاتی ہے. گندا پانی ہے لیکن وہ پانی مندر سے گزر کے جاتا ہے، لوگ اس پانی کو مبارک سمجھ کر اسے جسم پر بھی لگاتے ہیں، پیتے بھی ہیں. اور بعض دریا مبارک ہو چکے ہیں اور جہاں پر وہ غسل کرتے ہیں وہاں پہ گندگی کی انتہا ہوتی ہے. اور بعض لوگ بعض مذاہب میں بعض لوگوں کو مبارک سمجھا جاتا ہے اور ان کے قدموں کو بوسہ دیا جاتا ہے. پنڈت ہیں، بزرگ ہیں، یا پوپ چرچ میں جو ان کے پوپ رہتے ہیں ان کو مبارک سمجھا جاتا ہے. یہ کنسپٹ پہلے سے موجود تھا، برکت کی فکر اسلام سے پہلے بھی موجود تھی. دین اسلام، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد علم ہے اور روشن دین ہے اور عین فطرت کے مطابق یہ دین اور اس دین کے احکام نازل ہوئے ہیں، تو پھر اس برکت کے مفہوم میں تبدیلی آئی ہے اور جو حق تھا وہ باقی رہا، جو باطل تھا اسے ختم کر دیا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں دین اسلام اصولوں کا دین ہے، اس دین کے خاص ضوابط اور قواعد ہیں. یہاں پر کوئی شخص اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس کے مطابق کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ اس کی گنجائش ہے. تو شریعت نے ہمیں جو برکت کے تعلق سے جو سبق دیا ہے، آج ہم وہ سبق حاصل کرتے ہیں. اور پھر ہر انسان اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ وہ کہاں پر ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق برکت حاصل کر رہا ہے تو پھر وہ الحمدللہ خیر پہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اگر ابھی تک اس نے اس مفہوم کو سمجھا نہیں تھا اور غلطی پر تھا تو ابھی وقت ہے کہ وہ توبہ کر رہے اور حق کو اپنا لے. ہمیشہ مومن جو ہے اس کا ایمان و صحت تقاضا کرتا ہے کہ حق تمہیں جہاں پر بھی ملے, اور حق کا معیار ہے قرآن اور سنت کی روشنی. جب کوئی بات تمہیں قرآن اور سنت کی بنیاد پر مل جائے وہ حق ہے, اسے اپنا لو. اور جو چیز قرآن اور سنت کے مخالف ہے اسے چھوڑ دو, وہ باطل ہے. تو جب ہم نے شریعت کے نصوص میں دیکھا قرآن مجید اور صحیح احادیث میں, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ برکت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں, شرعی اور غیر شرعی. آئیے دیکھتے ہیں شرعی برکت کیا ہے اور چند صورتیں شرعی برکت کے تعلق سے ہم بیان کرتے ہیں, جو مشروع برکت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. سب سے پہلے یہ پورا کا پورا دین جو ہے مبارک دین ہے, کیونکہ اس دین کے ہر حکم میں خیر ہے اور کثرت سے خیر ہے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیر میں خیر ہے اور برکت ہے, اور اس کو چھوڑنے میں ہلاکت ہے. اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اسے رک جانے میں اور دوری اختیار کرنے میں خیر ہے اور برکت ہے, اور اس پر عمل کرنے میں ہلاکت ہے. تو دین اسلام بابرکت دین, مبارک دین ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید جو بنیاد ہے دین اسلام کی, مبارک کتاب ہے, برکت والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. ایک کتاب ہم نے نازل کی, مبارک کتاب ہے, برکت والی کتاب ہے. لیکن اس کتاب کی صرف یہ نہیں بیان فرمایا کہ مبارک کتاب ہے, بلکہ یہ بھی بیان فرمایا کہ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. تو شریعت نے ہمیں دو چیزیں برکت کے تعلق سے بیان فرمائی ہے. نمبر ایک, یہ چیز مبارک ہے. نمبر دو, برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. اور ہمیں بھی ان دونوں چیزوں پر گہری نظر ڈالنی ہے کہ جس چیز کو ہم مبارک سمجھ رہے ہیں کیا یہ واقعی برکت والی ہے کہ نہیں, اس کی دلیل ہے کہ نہیں. نمبر دو, برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے, کیونکہ بعض لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ بابرکت چیز ہے, اس میں برکت ہے, دلیل بھی جانتے ہیں, لیکن اس برکت کو حاصل کیسے کر وہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں. اور اس کی مثال دیکھ لیں آپ. صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس حبر هذه الامر رضی اللہ تعالی عنہما, جو اس امت کے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی, اللہم علمہ التأویل, کہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم اللہ تعالیٰ اس جوان کو عطا فرمائے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو وحی کے لکھنے والوں میں سے تھے, عظیم صحابی ہیں. سیدنا معاویہ خلیفہ ہیں اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب الحج میں طواف کر رہے ہیں, اور جو کونے ہیں کعبے کے وہاں پر ہاتھ لگا کے برکت حاصل کر رہے ہیں. سید عبداللہ بن عباس ساتھ ہیں, اور جب یہ عمل دیکھا سیدنا معاویہ کا, کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے برکت نہیں حاصل کرتے تھے. یعنی حجر اسود ہے بوسہ دینے کے لیے, اور رکن یمانی ہے ہاتھ سے مسح کرنے کے لیے. یہ سنت طریقہ جو ہمیں اللہ کے پیار کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. سید معاویہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اس گھر یعنی کعبے کے تعلق سے فرماتے ہیں کوئی چیز مہجور نہیں ہے, یعنی پورے کا پورا کعبہ بابرکت ہے, اللہ کا گھر ہے. آپ چاہے دیوار پر ہاتھ لگا کے مسح کریں, دیوار کو بوسہ دیں جیسے کہ وہ عمل کر دیں, ہاتھ لگا رہے تھے کونوں پہ سے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جواب میں دو تین لفظ ہیں, ایک جملہ ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن اس ایک جملے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے حق کو فوراً قبول کر لیا. فوراً سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ پڑھ لیتے ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں فرماتے ہیں صدقت, تو نے سچ کہا, اور فوراً اپنے اس عمل سے رک جاتے ہیں. یہ دو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن الصحابة اجمعین. اگر آپ کو پہلے علم نہیں تھا کسی چیز کا, اور ضرور نہیں کہ ہر صحابی جو ہے اس کے پاس پورا علم ہو ہر چیز کا, نہیں, کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو سارے کے ساتھ معلومات ہو. سید عائشہ رضی اللہ عنہا آپ وسلم کی پیاری زوجہ ہیں, ام المؤمنین رضی اللہ عنہا, باہر کے حالات کم جانتی تھی, گھر کے اندر حالات بہت زیادہ جانتی تھی, اور جو صحابہ آپ وسلم سے زیادہ قریب تھے وہ باہر کے حالات زیادہ جانتے تھے, گھریلو حالات کم جانتے تھے. تو ہمیں جو علم ملا ہے حدیث کا وہ دونوں طرف سے ملا ہے, گھر کے اندرونی حالات بھی ہمیں ملے ہیں ازواج مطہرات انہوں نے اجمعین سے, اور باہر کے حالات بھی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اجمعین سے. الغرض تو یہاں پر حجر اسود مبارک ہے, اور جس کی دلیل صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب حجر اسود کے سامنے آئے طواف سے پہلے, فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, نہ تو نفع نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے, اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. سبحان اللہ. آج ہم حجر اسود کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے, اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بوسہ دیا کرو. سبحان اللہ. اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ نہ دیتے تو آج ہم بھی بوسہ نہ دیں. اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمادات میں سے صرف اور صرف حجر اسود کو بوسہ دینا جائز ہے. بس جمادات میں سے اگر کسی چیز کو بوسہ دینا ہے تو صرف اور صرف حجر اسود کو بوسہ دینا جائز ہے, کسی اور چیز کو نہیں. یہ قاعدہ اور کلیہ ہے. کہاں سے لیا؟ سیدنا عمر بن خطاب کے اس فرمان سے لیا. یہ فرق ہے کہ ہم بھی اس اثر کو اس روایت کو بار بار سنا ہے, بار بار پڑھا ہے, اور ایک عالم نے جب اس اثر کو اس روایت کو سیدنا عمر الخطاب کی روایت کو سنا ہے یا پڑھا ہے تو انہوں نے کس طریقے سے ایک بنیادی قاعدہ بنا دیا کہ جمادات میں سے کسی کو بوسہ کسی چیز کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے سوائے حجر اسود کو. یہ قاعدہ اور کلیہ یاد رکھیں. آئیے واپس چلتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برکت کے تعلق سے ہمیں کوئی بات فرمائی ہے تو دو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہے. نمبر ایک یہ چیز با برکت ہے, نمبر دو برکت حاصل کیسے کرنی ہے. نمبر ایک قرآن مجید میں بات کر رہا تھا, دین اسلام مبارک دین ہے, نمبر دو قرآن مجید مبارک کتاب ہے, دلیل آیت میں نے بیان کر دی ہے. برکت کیسے حاصل کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ گواہی ہی کافی ہے کہ یہ کتاب عظیم قرآن کریم مبارک کتاب ہے. برکت کیسے حاصل کرنی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ کیوں نازل کیا اور مبارک کیوں ہے، ایک غرض ہے بس، اگر یہ غرض پوری ہو جائے واللہ ہماری زندگی برکت سے بھر جائے، اور اگر ہم نے اس غرض کو مقصد کو پورا نہ کیا تو قرآن مجید تو رہے گا، ہم بھی شاید رہیں گے اور پڑھتے بھی رہیں گے، لیکن ہماری زندگی برکت نہیں آئے گی، برکت سے محرومی ہے، کیونکہ ہم مقصد نہیں پورا کر رہے جس کی وجہ سے قرآن مجید نازل ہوا ہے. کیوں نازل ہوا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر سے پڑھیں. ہم میں سے آج کتنی ایسے مسلمان ہیں جو قرآن مجید سے برکت حاصل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے. ہم سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، اتفاق ہر مسلمان کا، چاہے وہ جس گروہ سے بھی تعلق رکھتا ہے، کہ قرآن مجید مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے. لیکن کتنی مسلمان ہیں جو اس برکت کو صحیح طریقے سے حاصل کر رہے ہیں؟ اور اکثریت قرآن مجید سے برکت کیسے حاصل کر رہی ہے؟ تعویذ بنا کر، قرآن کی آیتوں کو لکھ کر تعویذ بنا کر لٹکا دیا سینے پہ. تعویذ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کہ اس میں ہے تو کچھ نہیں، قرآن مجید کی چند آیات لکھی ہوئی ہیں اور ہم نے اس لیے سینے سے لگائے ہیں ان آیات کو تاکہ ہمیں فلان بیماری سے شفا ملے، رزق کثرت سے ملے، خیر ہم پالیں. یعنی یہ تو برکت کا معنی ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ قرآن مجید سے برکت اس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ مبارک تو ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے برکت حاصل کی جاتی ہے، یہ کس نے فرمایا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کچھ ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، کہیں پہ کوئی علم ہے آپ لوگوں کے پاس، کوئی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کا کوئی عمل ہے تو ہمیں دکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اور یہ برعکس دور جا کر، تدبر تو دور کی بات ہے، شاید پڑھتے بھی نہ ہو لیکن سینے سے لٹکایا ہوا ہے، بازو پہ باندھا ہوا ہے. اور نعوذ باللہ بعض لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں اور حدیں پار کر جاتے ہیں، رانوں پہ باندھ لیتے ہیں، زیر ناف باندھ لیتے ہیں. یہ برکت ہے قرآن مجید کی، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. بعض لوگ جو ان سے اچھے ہیں، حقیقت نہیں، ان سے اچھے ہیں، خوبصورت پینٹنگ لگا کے دیواروں پہ چپکا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کمرہ برکت والا ہے، یہ دیوار برکت والی ہے، کیوں یہاں پہ آیت الکرسی لگی ہے، وہاں پر سورۃ الاخلاص لگی ہے، وہاں پر المعوذتین لگی ہے، فلق اور ناس لگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے لیے دبروا آیات، ایک ہی راستہ ہے برکت حاصل کرنے کا، اور ہم نے اپنے اپنے راستے ایجاد کیے ہوئے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں گولی آپ نے 3 مرتبہ کھانی ہے، اور آپ گولی لے کے اسے ایک کپڑے میں باندھ کے لٹکا دیتے ہیں، بیماری جائے گی؟ لٹکاتے رہیں زندگی ساری، لٹکاتے رہیں، مرض نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے اس دوائی سے علاج حاصل کرنے کا. جیسے کہ یہ طریقہ نہیں ہے دوائی سے علاج حاصل کرنے کا، ویسے یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرنے کا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، ڈاکٹر تو بشر غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد کس کی بات کو ہم مانیں؟ کون سی ایسی ذات ہے اس دنیا میں، کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی بات کو ہم لے کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیں؟ لا واللہ. قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، اور برکت قرآن پر میں نے پورا ایک خطبہ دیا تھا، مزید کسی نے سننا ہے تو سن لے برکت قرآن کیا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نبی ہیں، برکت والے نبی ہیں، اور جو بھی ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں، شریعت کے احکام بیان فرمائے ہیں، سب میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. دین اسلام مبارک ہے، قرآن مجید مبارک ہے، اور ہم ان چیزوں کا تعارف کس نے کروایا، کس کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا، کس کے ذریعے سے ہمیں یہ قرآن ملا؟ سید البشر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دلائل بہت ہیں، ان میں سے میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں، اور دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صحابہ کرام نے حاصل کی. صحیح بخاری میں معروف قصہ جو ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے وفد آئے، چند سردار آئے، اور آخر میں صلح ہوئی، سہیل بن عمرو سے پہلے جو شخص آ کے چلا گیا اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن جو محمد کے ساتھی ہیں ایسے دل سے محبت کرنے والے لوگ میں نے کسی کے دوست دیکھے نہیں ہیں جو اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں. ارے تم کس سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ یہ لوگ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وضو کرتے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، فوراً اٹھا لیتے ہیں، اور جہاں پر تھوکتے ہیں جلد اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیتے، اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. یہ لوگ تو اپنی جان دینے کے لیے ہی بھی حاضر ہیں اپنے نبی کے لیے، تو خیر اسی میں ایک صلح کر لو. سبحان اللہ. اور صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہے، انس بن مالک کی والدہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، بعض وقت ان کے گھر میں جاتے آرام فرماتے سو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی دیکھا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑا سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اس میں سے ایک چھوٹی سی ایک شیشی ہے، اس میں سے کچھ لے رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا لے رہی ہیں آپ؟ کہتے ہیں آپ کا پسینہ جو اس کپڑے پہ لگا ہے وہ میں لے رہی ہوں، پھر اس پسینے کو میں اپنی خوشبو میں، عطر میں ڈال لیتی ہوں، اور اس کی جو خوشبو دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چند بال تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان بالوں کو ایک گلاس میں رکھا ہوا تھا، اس میں پانی ڈال کے پی لیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو بال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ مبارک ہے، سب مبارک ہیں. اور صحیح بخاری مسلم ایک اور قصہ بھی ہے، معروف قصہ، جنگ خیبر کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رائے جھنڈا جو ہے میں اس شخص کو دوں گا جس سے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، تو سائرہ صحابہ کرام یعنی اس تمنا میں رہے کاش کہ یہ شخص میں ہوں اور میں ہوتا. وہ اسی سوچ میں رات کو رہے، صبح کے وقت آپ وسلم فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ چنانچہ علی کو ایک صحابی نے عرض کی وہ یشتکی آئی نہیں کہ آنکھیں خراب ہیں، وہ آ نہ سکے، جنگ کے میدان میں موجود ہیں، گھر سے تو مدینہ سے تو چلے آئے ہیں، لیکن راستے میں آنکھوں میں بیماری لگ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، آنکھیں خراب ہیں، تو اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ سب دو صحابہ کو بھیجتے ہیں، کو لے کے آئے، اتنی آنکھیں خراب تھیں کہ کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا. دو صحابی جاتے ہاتھ پکڑ کے لے آتے ہیں، اللہ کے پیار پہ وسلم جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، فبصق فی عینیہ ودعا لہ، یعنی اپنے لعاب مبارک نکال کے آنکھوں میں، سیدنا علی کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. فبرئ, فوراً یہ تکلیف ختم ہو گئی, جیسے کہ کبھی ان کی آنکھیں بیماری نہ ہوئی, کوئی بیماری جیسے نہیں لگی تھی کبھی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات کے بعد, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں برکت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمی پہ عمل کرنا, وفاداری کرنے میں برکت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موجود ہیں اور ان سے برکت حاصل کر, کیونکہ صحابہ کرام بھی کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں. میرے بھائی ایک قاعدہ یاد رکھیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ برکت والا ہے یا بال زیادہ برکت والے ہیں؟ کون بتائے گا؟ فرمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بال؟ فرمان وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, قاعدہ سمجھے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بغیر سند کے ہم مانتے ہی نہیں. سند ہے یعنی یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے, تو امام بخاری نے کس سے یہ حدیث سنی؟ جب تک سند نہیں ہے تو حدیث بھی نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نہیں مانتے امام بخاری نے لکھ دی ہے بس, بلکہ اس لیے مانتے کہ جو سند امام بخاری نے لکھی ہے وہ سند خوبصورت سند ہے, اس میں جتنے بھی راوی ہیں وہ ثقات راوی ہیں. جب وحی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بغیر سند کے نہیں مانی جاتی اور ضعیف قرار دیا جاتا ہے, یہ بے سند ہے. اب بعض علماء کو محدثین کو سنتے ہوں گے یا دیکھا ہوگا لکھتے ہوئے, بعض علماء کو اسے سنا ہوگا کہ لیس لہ اصل, اسے کوئی اصل ہی نہیں ہے, یعنی بے سند ہے. تو کیسے مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ جب ہم حدیث جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے, جو وحی ہے, بغیر سند کے مان نہیں سکتے, تو بالوں کے سند کون لے کے آئے گا؟ یہ بال کس کے پاس تھے؟ ابھی اس نے کس سے لیے, اس نے کس سے لیے, اس نے کس سے لیے؟ اگر سارے ثقات ہیں اور یہ جاننا ممکن ہے تو ہم بھی مانتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور مبارک ہیں, ہم بھی تیار برکت حاصل کرنے کے لیے. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آج کے دور سے لے کے 1400 سال پیچھے چلیں, یہ بال کس شخص کے ہاتھ میں آئے, وہ لوگ کون تھے, ثقات تھے یا نہیں, اور یہ بات ناممکن ہے. اور جب ناممکن ہو گئی اور اس میں شکوک و شبہات آ گئے ہیں, اس لیے یہ جو بال ہیں بابرکت نہیں ہے, کیونکہ یہ ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کپڑا کا ٹکڑا لے کے آتے ہیں, بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کے آتے ہیں. اور عجب بات ہے, یعنی ایک شخص ایک جوتے کا ٹکڑا لے کے کہتے ہیں نعلین شریفین کا ٹکڑا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہیں یہ اس جوتے کا ٹکڑا لے کے آیا ہوں, یہ بھی مبارک ہے. اور یاد رکھیں ایک دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں یا برتن ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے, انبیاء کے جسم جو ہیں باقی رہتے ہیں. اس کی دلیل موجود ہے کہ مٹی جسم کو نہیں کھائے گی, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے حق میں, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرمایا کہ وفات کے بعد قبروں میں انبیاء کے جسم باقی رہیں گے, مٹی انبیاء کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے. لیکن کیا برتن بھی, ان کے کپڑے بھی, اور جو دنیا میں ان کے بال گرے ہیں, کیا وہ بھی محفوظ رہیں گے؟ اس کی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس دلیل موجود ہے. دارمی کے مقدمے میں ایک روایت معروف روایت, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ کچھ گروہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور گٹھلیاں ہاتھ میں لیے ہوئے, ایک شخص کہتے ہیں 500 مرتبہ سبحان اللہ, وہ مل کے ایک آواز پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب خبر ملی سیدنا عبداللہ بن مسعود کو, جب ان کے پاس سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے اور ان کو لے کے آئے, اور ان کی حالت کو دیکھا تو اس روایت میں بڑے پیاری ایک تو ان کو منع کیا کہ تم بدعت ہی ہو, بدعت کر رہے ہو, یہ طریقہ غلط نہیں, یہ طریقہ غلط ہے, اور ساتھ یہ بھی فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, یہ ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں, آپ سب صحابہ زندہ ہیں ابھی, اور تم لوگوں نے یہ عمل کیا ہے. دو باتوں میں سے ایک بات ہے, یا تو تم خیر کر رہے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور صحابہ جو وہ غلطی پر ہیں, یا تم شر کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو, تم دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہے. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور صحابہ کرام کا عمل حق ہے جسے اپنانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, یا پھر تم حق پر ہو وہ باطل پہ ہیں. اگر یہ مانتے کہ وہ حق پر تھے تو پھر مان لو کہ تم شر کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. تو شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی پانے کے لیے عمل کر رہے ہیں. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں دنیا میں اسے کتنی لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند تو ہیں لیکن پا نہیں سکتے. سبحان اللہ, خیر کے خواہش مند ہونا الگ بات ہے, خیر کو حاصل کرنا پا لینا الگ بات ہے. کیا ہے؟ ہر خیر کے خواہش مند خیر کو حاصل کر لیتا ہے؟ نہیں حاصل کرے گا جب تک کہ خیر کے راستے کو نہیں اپنائے گا. تو خیر کو حاصل کرنا ہے تو خیر کے راستے کو اپناؤ, اگر سنت کو حاصل کرنا ہے تو سنت کے راستے کو اپناؤ, جنت کو حاصل کرنا ہے تو صراط مستقیم کو اپناؤ. برکت کے تعلق سے یہ تو قرآن مجید کی بات کی تھی میں نے, پورا مبارک ہے, چند صورتیں بھی کہ خاص برکت کی دلائل ہے, میں بھول گیا تھا ابھی بتا دیتا ہوں. سورت البقرہ کے تعلق سے دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ سورة البقرہ, پڑھو سورہ بقرہ جو ہے, فإن أخذها برکة. سورۃ بقرہ کو پڑھنا لینا یعنی پڑھنا کثرت سے برکت ہے, بابرکت ہے, اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. سورۃ بقرہ نہیں پڑھتے بڑی حسرت اور ندامت میں رہتے ہیں. ولا تستطيع البطل, اور جو بطل جو دجال ہیں اور جادوگر ہیں وہ سورۃ البقرہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتے ہیں. سورۃ البقرہ جو ہے اگر ہم اس کو اہتمام کریں اپنے گھروں میں واللہ ہمیں گھر برکت سے بھر جائیں. لمبی سورت ہے, بس لمبی سورت کو دیکھ کر ہم شاید پیچھے ہٹ جاتے, کون پڑے گا اتنی لمبی سورت. کثرت خیر پانی ہے تو پھر ظاہر سورت کو تھوڑا لمبا ہونا چاہیے نا. آپ بغیر جد جہد کے یوں ہی سارا خیر لینا چاہتے ہیں, ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تو تنخواہ مہینے کے آخری میں رہتے ہیں 30 دن کے بعد, وہ تو ہم کر سکتے ہیں وہ روزانہ کرتے ہیں. سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے ارے 286 آیات یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم, ارے بہت زیادہ ہے. خیر کو پانا ہے تو خیر کے راستے کو اپنانا ہی پڑے گا. اسی طریقے سے برکت کے تعلق سے بعض چیزوں کی خاص برکت کی دلیل موجود ہے, جن میں سے بارش کا پانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل فرمایا, ماء مبارک. تو بارش کا پانی جو ہے برکت والا پانی ہے, آپ اس کو برکت کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے, پانی سے برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے, اس کو ایک شیشے میں بند کر کے سینے سے لٹکانے سے ہوتی ہے. پانی پیا جاتا ہے, اب پانی کو پیتے ہیں اس کو اپنے منہ دھوتے جسم دھوتے ہیں, اس طرح سے بارش کے پانی سے برکت حاصل کی جاتی ہے. زمزم کا پانی مبارک ہے, اور زمزم کا پانی سے برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے, اس کو سینے سے لٹکانے سے. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے یہ بوتل لے کے پانی کی اور زمزم کا پانی بھرا ہوا ہے اور گلے میں لٹکایا ہوا ہے؟ ہاں بچے تو ایسے کرتے اسکول میں جانے کے لیے پانی بھر لیتے ہیں لٹکا کے چلتے تاکہ وہ پئیں, لیکن کسی بزرگ کو دیکھا ہے آپ نے کہ اس نے یہاں پہ لٹکایا ہوا ہے اور بزرگ پانی کی لٹکایا ہوا ہے, کہتے اس سے برکت حاصل کر رہا ہوں. کبھی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ بزرگ بھی جانتے بچے بھی جانتے کہ پانی سے برکت حاصل کی جاتی ہے پینے سے اور جسم سے پر لگانے سے. اسی طریقے سے الحبۃ السوداء, کلنجی جو ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبت البرکہ، یہ برکت والا بیج ہے، یہ دانہ ہے، اور اسے شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور حبت البرکہ بھی، یعنی بعض تعویذ کھول کے دیکھیں اس میں حبت البرکہ بھی ڈالی ہوئی تھی، کلنجی جو ہے. دیکھیں لوگوں کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں، کہتے حدیث میں ہے نا کہ یہ برکت والی ہے، وہ لوگ جاہل بیچارے خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیں اب حدیث پہ عمل تو کیا ہے، ابھی حدیث پہ کیسے عمل کیا. کلنجی جو ہے کھانے کی چیز ہے، یہ لٹکانے کی چیز ہے. ہاں اگر پتھر کے ٹکڑے ہوتے تو ٹھیک ہے لٹکا دیتے، اب ایک کھانے کی چیز ہے، اسے آپ پیس کر کھاؤ، اسے آپ ویسے کھاؤ چبا کر کھاؤ، اسے شہد میں ملا کے کھاؤ، لیکن اس طریقے سے اس کو لٹکانے کے لیے برکت ہے. یہ کس نے کہا لٹکانے کے لیے برکت ہے؟ اور کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسے ایک چھوٹے سے چٹ میں اسے بند کر کے، کاغذ کے ٹکڑے بند کر کے لٹکا دیتے، یہ جیب میں رکھتے تھے یا کھاتے تھے؟ تو برکت ہے، اور اس کو حاصل کرنا بھی کیسے ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بعض جگہ مبارک ہے، جگہ کے اعتبار سے برکت ہمیں شریعت نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ الحرم الشریف، الحرمین الشریفین دونوں. کیا برکت ہے حرم، حرم مکہ میں کہ دیواروں کو ہاتھ لگا کر بوسہ دیا جائے؟ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، حرم میں تھا میں، اور زمین بالکل گیلی تھی، تو دیکھا بعض ایک لوگ آئے ایسے زمین پر بیٹھے اور پانی ہاتھ جمع کر کر کے پی بھی رہے تھے اور سر پہ بھی ڈال رہے تھے. اللہ کے بندے، یہ پانی جو زمین پہ گرا ہوا ہے، یہ کس نے کہا یہ برکت والا پانی ہے؟ یہاں پہ لوگ چل رہے ہیں اور پانی بھی خراب ہے، اس کو پینا ہے اور جسم پہ لگانا ہے. بارش کا پانی مبارک پانی ہے، جب آپ اسے یعنی صاف ستھرے برتن میں رکھیں اسے پئیں. یہ اب وہ گندگی میں مل جائے اور خراب ہے تب بھی اسے پینا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پانی ہے یہ کیونکہ زمین پر لگا ہے اور حرم کی زمین جو وہ برکت ہے، اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں. اور بعض لوگ دیکھتے ہوں گے آپ دیواروں پہ چلتے چلتے ہاتھ لگا کے چلتے پھر سینے پہ لگاتے ہیں، اور خاص طور مدینہ میں بعض لوگ مخالفت کرتے، کہتے یار دیکھیں یہاں پہ سیکورٹی کھڑی کر دی ہے، ہم نے کون سا کوئی چیز چرانی تھی؟ ہم نے صرف جانے کو ہاتھ لگا کر صرف بوسہ ہی دینا تھا، اس لیے تو روکا ہے کہ اس بدعت میں نہ پڑے، اس لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے اور منع کیا گیا کہ جالی کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ برکت اس جالی میں نہیں ہے. یہ جالی جو ہے یا جو دیواریں ہیں، یہ پتھر پتنی کہاں سے آئے ہیں، کس ملک سے آئے ہیں، انہیں تراشا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے اور یہاں پہ رکھا گیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں ہے، اس پتھر سے اس کا کیا تعلق ہے، اس جالی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن لوگ سمجھتے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لوگ آتے تھے وہ چمٹے رہتے تھے، کافی رش ہوتا تھا، لوگ پریشان ہوتے تھے. آخر گورنمنٹ نے اس کا خاص انتظام کیا ہے اور وہاں پر چند لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے اور منع کر دیا کہ ہاتھ نہیں لگانا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں تو اس کا شرعی طریقہ ہے، آپ درود و سلام بھیج رہے ہیں تو شرعی طریقے سے بھیجیں، لیکن اس طریقے سے کہ جا کے بدعت کا ارتکاب کرنا ہے تو پھر اسے بہتر آپ آتے نہیں. اگر گناہ ہی لے کے جانا ہے تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو حرم مکہ میں جو برکت ہے، اس میں نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس میں خیر عمل کرنا، طواف کرنا، کیونکہ ایک نماز جو ہے وہ 100,000 کے برابر کی ہے، یہ برکت ہے. اور عجب بات ہے، بعض لوگ جاتے ہیں جلدی جلدی میں جاتے ہیں، طواف کیا، سعی کی، سر کے بال کٹوائے، چلے، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جلدی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دو رکعت تو پڑھ لو نا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ طواف کے بعد دو رکعت پڑھ لیتے، وہ بھی 100,000 کے برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ میں دیتا ہے. شاید یہ دو رکعت نہ ہوتی، یہ بھی نہ پڑھتے شاید. تو تھوڑا سا وقت نکال کے دو رکعت پڑھ لیا کریں، چار رکعت پڑھ لیا کریں، 10 رکعت پڑھ لیں، جو نفل مطلق پڑھیں، ایک نماز 100,000 کے برابر کی ہے. اگر آپ کو فرض نماز وقت نہیں ہے، بعض لوگ رات کو جاتے ہیں، جن میں ڈیوٹی ہوتی ہے مسئلہ ہوتا ہے اور رات کو نماز کا وقت باقی نہیں رہتا اور فجر سے پہلے آنا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے نفل تو پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التہجد آپ پڑھ سکتے ہیں، بہترین موقع ہے. تھکے ہوئے تو تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ نے خیر کو پانا ہے، اب 100,000 کہ نماز کا اجر بھی حاصل کرنا ہے اور آرام بھی کرنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی؟ اس لیے جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں واللہ بڑے خیر میں رہتے ہیں. آپ سوچیں اگر ایک سال مکہ میں رہتا ہے اور اس نے 20 سال 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھی، صرف 20 سال 20 سال مکہ میں رہا ہے اور 5 وقت بعد جماعت نماز، کتنی اس نمازیں کا ثواب وہ لے چکا ہے؟ یہ وہ سنت نوافل کے علاوہ اور تراویح کے علاوہ، یعنی 20 سال کا رمضان بھی آیا ہے اور وہ بھی الگ سے پڑا ہے. اور یہاں پر بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگی ہے. ایک شخص سے میں ملا، نماز کا وقت تھا، ڈرائیور تھا، شخص ڈرائیور ہے، مگر کہ اٹھے نماز کا وقت ہو گیا، کہتے میرے ابھی 1 لاکھ پوری نہیں ہوئی. میں کہا 1 لاکھ کا کیا مطلب پوری نہیں ہوئی؟ کہتے میں مکہ میں جاتا ہوں، 1 نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ پھر جب وہ 1 لاکھ ختم ہوگی پھر دوسری نماز پڑھ لیتا ہوں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ پتہ نہیں یہ کہاں کی سمجھ ہے اور کس طریقے سے دین کو سمجھا ہے بعض لوگوں نے. اللہ کے بندے، یہ اللہ کا کرم ہے تمہارے اوپر کہ 1 نماز 1 لاکھ کا ثواب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1 لاکھ نماز جب ختم ہوگی پھر فرض نماز پڑھو. فرض نماز تو 5 فرض ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے، ہر صورت میں پڑھنی ہے، چاہے مکہ میں پڑھیں چاہے مکہ سے باہر پڑھیں. لیکن عجب سے لوگوں کی سوچیں، واللہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واللہ حقیقت ہے یہ. اب وہ مذاق کر رہا تھا یا اڑا رہا تھا، نماز نہیں پڑھی اس نے، واللہ نماز نہیں پڑھی اس نے. میں کہتا رہا، کہتے نہیں میں پڑھوں گا، بس پڑھوں گا میں. اور پھر جب میں نے کوئی کہتا 1 لاکھ میری ختم نہیں تو میں کیسے پڑھوں؟ اللہ کے بندی، یہ کہاں کی سوچ ہے، کہاں کا دین ہے یہ؟ بے نماز کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس نے جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کی نماز چھوڑی وہ کافر ہے، اور 1 لاکھ کی بات کر رہے. اسی طریقے سے مسجد نبوی جو ہے وہ ابھی بابرکت ہے، اور اس میں 1 نماز جو ہے 1000 کے برابر ہے. اور مسجد اقصی بھی مبارک ہے جس میں 1 نماز 500 کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر گھر مبارک ہے. مساجد جو ہیں، کیونکہ مساجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، خیر و برکت ہے. اور باجماعت نماز فردی نماز سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے، اور ایک روایت 25 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے. اللہ کے گھر بھی مبارک ہے. زمانے کے اعتبار سے بعض زمانے مبارک ہیں. رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اور لیلۃ القدر مبارک رات ہے. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن بھی بابرکت ہے سبحان اللہ، جیسے پہلے دلی میں نے بیان کیے، اور رات بھی بابرکت ہے. برکت والی رات میں برکت والے قرآن کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. لیلۃ مبارکہ، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر جو ہے مبارک رات ہے. پورے سال میں سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے، سب سے بہترین رات. جس نے عبادت کا ثواب، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کہ جو اجر و ثواب ہے آپ اس 1 رات کی عبادت میں پا لیتے ہیں، یہ برکت ہے اس رات کی. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے تعلق سے، اب کھانے میں برکت دیکھیں ذرا، کھانے میں برکت جو ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ تو درمیان میں سے نہ کھاؤ، کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے. اگر کھانا ہے تو کھانے کے اطراف میں سے کھاؤ. سبحان اللہ. اس لیے بعض لوگ جو کوئی کھانا آتے تو ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ان کے پتہ نہیں ہاتھ کہاں پہ جا رہے، کبھی درمیان میں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ہمیں جو رہنمائی کی، ہمارے رہنمائی جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے میں برکت جو نازل ہوتی ہے درمیان میں. اور پھر ہمیں یہ بھی ہدایت دی گئی کہ بسم اللہ پہلے پڑھنا ہے، اور حمد جو ہے بعد میں کرنی ہے، اور ایک ساتھ مل کے کھانا ہے. کھانے کی برکت جو ہے، آپ ایک بڑی پلیٹ میں لیں، ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھائیں، اس میں برکت ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہمیں رہنمائی کی اللہ کے پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی برکت کے اعتبار سے کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو انگلیوں کو چاٹ لیں, پانچ انگلیوں کو چاٹ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ برکت کہاں پر ہے اور کس چیز میں باقی ہے, یعنی کھانے کے کس حصے میں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی انگلی میں یہ چھوٹا سا حصہ بچا ہے اس میں برکت ہو, یہ جو ایک چاول کا دانا یہاں پہ انگلی کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے لگا ہوا ہے شاید برکت اس میں ہو, اور ہم جا کے ہاتھ دھو لیتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ صاف نہیں کر جب تک کہ پانچ انگلیاں اپنے منہ سے چاٹ نہ لیتے, صاف نہ کر لیتے. آج آپ کسی محفل میں جا کے کھاتے ہیں, پہلے تو ہاتھ سے کھاتے تو یوں گھور کے دیکھتے ہیں, ارے یہ تو ان پڑھ لگتا ہے, گوار لگتا ہے. کیا ہاتھ سے صرف جو کھاتے ہیں سارے ان پڑھ گوار ہوتے ہیں, اور چمچ سے کھانے والے صرف بڑے تہذیب والے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. معیار دیکھیں لوگوں کا, عقلیں دیکھیں سبحان اللہ. اور پھر اگر آپ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں نا, یوں یہ چھوٹی سی انگلی منہ پہ ڈالتے ہیں, یوں 20 لوگ گھور کے دیکھتے ہیں, بندہ لگتا ہے پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں, کوئی عجیب پتہ نہیں کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اگر خیر آپ نہیں اپنانا چاہتے ہیں, مجھے تو اپنانے دے بھائی, میں سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہوں اور برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, تم محروم ہو تو میں کیا کروں. اس لیے لوگوں کی نظروں کی طرف نہ دیکھیں, برکت کو حاصل کرنا ہے تو اس راستے کو اختیار کریں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں برکت ہے. اسی طریقے سے برکت کی میں بات کروں, شرعی برکت جو ہے مجالس ذکر, جن مجالس میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہوتی ہے, شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں, قرآن مجید اور صحیح حدیث کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں, یہ مجالس خیر ہیں. ایک معروف روایت میں جس کے آخر میں شاہد بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے گوار ہے نا فرشتوں, میں نے سب کو معاف کر مغفرت کر ان سب کی, کیونکہ یہ سب جو ہے مجلس ذکر, یعنی مجلس ذکر وہ نہیں جو بعض لوگ اجتماعی طور پر بیٹھ جاتے ہیں اور خاص طریقے سے اپنا ذکر کرتے رہتے ہیں جیسے صوفیانہ ذکر ہوتے, وہ نہیں, وہ بدعت ہے. جب شریعت کے الفاظ میں ذکر کی بات آئے تو شرعی ذکر جس کی دلیل موجود ہو, اور شرعی اذکار جو اجتماعی صورت میں ہوتے ہیں وہ دروس کی شکل میں ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی نصیحت کرتے تو صحابہ کرام بیٹھ کے سنتے, جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے یا ویسے نصیحت ہوتی ہے, کوئی درس ہوتا ہے, یہ مجلس ذکر ہوتی ہے. اور اس حدیث میں بھی یہی مجلس ذکر تھی, یہی اس کی مراد ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے عرض کرتے ہیں فلان شخص جو تھا وہ تو ویسے آ کے بیٹھنے میں سے تھا بھی نہیں, اس ذکر میں ایک شخص آتا ہے وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے, ویسے آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نامراد نہیں ہوتے, وہ بھی ان کے خیر سے محروم نہیں ہوتے. جب میں نے ان کی مغفرت کر دی اس کی مغفرت بھی کر دی. کیوں مغفرت کی؟ صرف ساتھ بیٹھنے. تو جو خود علم حاصل کر رہے ہیں اور خود جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنا اکثر وقت اس علم حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے تھے, ان کی کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے, آپ سوچ سکتے ہیں. میرے بھائی علم حاصل کرنا اور مجالس ذکر میں شامل ہونا جس میں علم کی باتیں ہوں, جہالت کی باتیں, بدعت کی باتیں نہیں, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. ان مجالس خیر میں آپ شریک ہوں اور شریعت کے علم کو سیکھیں اور پھر آگے جا کے سکھائیں, آگے بڑھائیں, واللہ اس میں خیر و برکت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں, کبھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتی, ایک شخص میں حیران ہوا, ایک عربی اسے سمجھ نہیں آتی اردو کی, اردو کے درس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یار کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے یار یہ حدیث, اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو خیر تمہیں مل رہا ہے میں اس خیر سے محروم نہ ہوں, سبحان اللہ. اور جو سمجھتے وہ آتے نہیں ہیں, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو کیوں اس خیر سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ ہفتے میں یار ایک دن نکال لو, آدھا گھنٹہ نکال, نہیں آدھا گھنٹہ ہمارے پاس, جو کہ خود میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, بس ساتھی پریشان ہو جائے, میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ لوگ کہاں ہاتھ آتے ہیں, پورا ہفتہ درست چل کے آپ لوگ آتے نہیں ہیں, تو یہی پکڑ لیتا ہوں میں. یعنی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں خیر دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, جو علم میں نے حاصل کیا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. واللہ میرے بس میں نہیں کہ کیسے پہنچاؤں. ہم زبردست سے کسی سے کر نہیں سکتے, ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں اور پیار سے بلا سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے, آپ دروس میں شامل ہوں یا نہ ہوں. جدہ میں الحمدللہ اور بھی جگہ پہ دروس ہو رہے ہیں. میں یعنی کہ صاحب میرے دروس میں میں ہی صرف خیر کی دعوت دیتا ہوں, نہیں, کافی دروس ہے الحمدللہ. جالیات کے دفاتر میں ماشاءاللہ کافی طلاب علم اور علماء اچھے دروس دیتے ہیں, علماء کی سیریز موجود ہیں, آپ ان سے فائدہ حاصل کریں. لیکن کچھ کریں تو صحیح, نہ کرنے والے تو بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم سیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شرعی طریقہ تھا برکت حاصل کرنے کا, میں کچھ لمبا منع کر دیا. اب غیر شرعی طریقہ دیکھتے ہیں. غیر شرعی طریقہ وہ جس کی دلیل نہ ہو, اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, بدعتی برکت حاصل کرنا, بدعت کے طریقے سے, جسے بدعتی برکت کہتے ہیں. اور بدعت کا معنی ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جس کی دلیل دین میں نہ ہو. الاحداث فی الدین من غیر دلیل. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں نہ ہو, وہ شخص بھی مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. اسے بخاری کی روایت میں, اسے مسلم کی روایت میں, جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے, تو وہ شخص بھی مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور برکت کے اعتبار سے بعض لوگوں نے, جیسے میں نے ابھی چند مثالیں بیان کیے, غیر شرعی طریقہ اپنایا ہے. جزاک اللہ خیر. اور بعض ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرنا شروع کی جن کی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے چند مثالیں لی کہ مسجد حرام کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر سینے سے لگانا یا بوسہ دینا, یا کعبے کی دیواروں سے چمٹ جانا یا ہاتھ لگا کے سینے پہ پھیرنا. تو کعبہ جو ہے, کعبے کی برکت ہے حجر اسود میں اور رکن یمانی میں اور کعبے کے طواف میں, جیسے میں نے بیان کیا دلیل کے ساتھ. اب میرا دل کرتا ہے, یہ آپ کا دل کرتا ہے, یہ آپ کی چاہت ہے, یہ اسے کہتے خواہش نفس. جب خواہش نفس شریعت کے احکام سے ٹکرا جاتی ہے تو پھر ہلاکت ہوتی ہے. بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت, یاد رکھیں, شراب خوری کو یا زنا کاری کو بدعت نہیں کہتے, وہ تو ہم سب جانتے برائی ہے. بدعت کا معنی ہے کہ آپ کو اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا طریقے کی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ وہ اچھا ہے. دین کے تعلق سے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں, جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی اس کا تعلق دین سے, دنیا سے نہیں ہے, اور پھر اس کی دلیل بھی نہیں ہے. نئی چیز ہے, دلیل بھی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں بدعت. من غیر دلیل, تعلق بھی دین سے ہے, نئی بھی ہے, دلیل بھی نہیں ہے, یہ تین چیزیں ہیں, یہ بدعت کا ترازو ہے. میں نے مثالیں دی تھی شروع میں کہ بعض مذاہب اور تہذیبوں میں پنڈتوں سے برکت حاصل کرنا, گندے پانی سے برکت حاصل کرنا, کیا بعض مسلمانوں نے یہ راستہ اختیار کیا یا نہیں کیا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان, ہندو مندر سے, مندر کو دھوتے ہیں نا, جو پانی نکلتا ہے اس کو منہ پہ ڈالتے, تبرک کرتے. اور بعض لوگ, کلمہ پڑھنے والے مسلمان, جب درباروں کو دھویا جاتا ہے تو اس گندے پانی کو جسم پہ ڈال کے کہتے ہیں یہ برکت والا پانی, یہ پیر کی برکت ہے. میرے بھائی, اگر میں نے کہا مسجد حرام کو دھونے سے جو پانی ہوتا ہے وہ بھی برکت والا نہیں ہوتا, مسجد کو دھوتے ہیں, مسجد کو دھوتے وہ پانی برکت والا نہیں ہوتا, اس کی دلیل نہیں ہے. اور آپ مزار کو دھو کر آپ اس پانی کو پیتے, جسم پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں برکت والا ہے. اور بعض لوگوں نے تو یعنی حد گزر گئے بدعت اور نافرمانی کی, کہ پورے دربار کو عرق کے گلاب سے دھویا, لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا, مہنگائی عروج پر ہے. اگر خود خیر عمل کرنے میرے بھائی کہ لوگوں مسکینوں کو دے دیں, اجر ثواب پالیں, لیکن سبحان اللہ, عرق کے گلاب سے پورے دربار کو دھونا, ایک تو گلاب کا پھول کتنا مہنگا ملتا ہے, پھر اس کا عرق نکالنا اور تازہ فریش عرق گلاب جو ہے, وہ پرفیوم نہیں جو پرفیوم والے ہوتے سستے والے, وہ نہیں, پیور جو اصلی ہے. اور پتہ نہیں کتنی لاکھوں روپے خرچ کر کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو عرق کے گلاب سے فلان دربار کو دھویا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور ہم نے آنکھوں سے بعض کلپ دیکھے ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ لال شہباز کلندر کے جب میل اور عرس ہو تو وہاں پہ جو حج کا ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا، نوید جو شرک سے بھرا ہوا ہے، آپ اسے دیکھے تھے کہ گندی مٹی نکال کے یہ صابن ہے، یہ کس کا صابن ہے؟ یہ پیر صاحب کا صابن ہے، یہ صابن استعمال کرتے مٹی جسم پہ لگا کے، گندی مٹی، وہ پھر انتہا کر دی، مٹی لگا کے پورے جسم پہ لگا کے پھر باہر جاتے ہیں اور ایک گندا سا نالا ہوتا ہے، پانی اس میں جمع ہوتا ہے اور وہاں پہ اس پانی سے جو ہے نا اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں، واللہ کالا سیاہ پانی گندگی سے بھرا ہوا، یہ صاحب پہ غسل کرتے، یہ صاحب کو کچھ صاف پانی نہیں ملا، اور پھر یہ کس نے کہا کہ برکت ہو؟ گندگی میں برکت ہوتی ہے میرے بھائی، یہ صفائی پاکیزگی کا دین ہے، ہندو جو یہ کام کرتے ہیں ان کے گنگے میں جا کے دیکھیں کتنی گندگی ہوتی ہے، اس میں ٹبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اس میں نہا بھی رہے ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، ان کو اپنے جانور بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسا قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں اس طریقے سے عمل کرتے ہیں؟ اور گندا پانی سے جسم میں ڈالنے کے بعد پھر نہانے کے بعد کہتے ہیں اب میں اس ایسے محسوس کر رہا ہوں، اتنی میرے جسم میں توانائی آ گئی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، جیسے ہمیں ہوا میں اڑا ہوں، ہوا میں ایسے اڑا جاتا ہے گندگی جسم پہ لگا کے، اور ہو سکتا ہے وہ شخص سچا ہو، اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا عذاب ہے، واللہ کہ کوئی شخص نافرمانی کرتا جائے اور اس نافرمانی میں اس کا دل لگ جائے اور اسی سے اس کو سکون ملے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ توبہ کی کریں، اور یہ لوگ اس ڈھیل سے یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ گندگی سے راضی ہوتا ہے، نافرمانی سے راضی ہوتا ہے، اور پھر اچانک سامنے موت آ جاتی ہے، پھر یہی زبان سے نکلتا ہے مجھے ایک مہلت دے دوں، ایک مہلت، کیوں بس ایک مہلت دے کے واپس بھیج دیں، اب میں خیر ہی خیر کرتا رہوں گا، توحید رسول پر عمل ہی کرتا رہوں گا، کہاں موقع دے دیں؟ ایک مرتبہ جب موت آ جاتی ہے ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے، تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، واللہ بھی وقت ہے پاکیزگی کے راستے کو اختیار کرنے کا، صراط مستقیم پاک راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنت پاک ہے، راستہ ناپاکی کہ گندگی کا ہے اور کہتے ہیں اسے جنت حاصل ہوگی، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اور پھر ایک اور کلپ میں دیکھا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ اندر سے گندا پانی نکال رہے، کہتے ہیں یہ زمزم کا پانی جیسا ہے، یہ مبارک پانی ہے، اور اس کا لنک زمزم کے کنویں سے ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیسا لنک ہے جو سات سمندر پار زمین کے نیچے سے جا رہا ہے اور اس پیر کے دربار کے نیچے سے آ کے اس گندے نالے میں آ رہا ہے، اور لوگ خرید رہے ہیں، بوتلیں بھری جا رہی ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں گندے پانی کو پی رہے ہیں۔ انَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہرحال یہ بدعت ہے، کسی چیز کو بغیر دل کے مبارک سمجھنا بدعت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ فلان بزرگ نے اپنے پیر مرشد کے بلغم کو پی لیا، نعوذ باللہ، واللہ میرے معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ یہاں پہ بیان کر رہا ہوں لیکن واللہ یہ موجود ہے۔ وہ پھر مثال دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو جسم پہ لگاتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا یہ بزرگ بھی نبی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ دوسری بات، انہوں نے پیا نہیں تھا، اپنے جسم پہ ملا تھا، آپ لوگ دس قدم آگے بڑھ کے پی بھی لیتے ہیں اور پھر بلغم، وہ پھر یہ بھی کہتے کہ وہ پان بھی کھاتے تھے، وہ حکا بھی پیتے ہیں، پیر جو ہے نا وہ حکا پیے پان کھائے ان کی مرضی ہے، عجب بات ہے واللہ، کہتے اس کی برکت سے محدث بن گئے، بلغم پینے کی برکت سے محدث بن گئے، نعوذ باللہ من الخذلان۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے برکت حاصل کرنے کا، اور پھر یہ قاعدہ قانون لے لیں بغیر دلیل کے، نمبر دو دلیل تو لیکن طریقہ غلط ہے برکت حاصل کرنے کا، یہ ان دونوں میں سے کسی پر بھی غلطی ہو جائے تو بدعت ہے، جو اس سے خطرناک بدعت ہے وہ شرک کی بدعت، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز میں نفع اور نقصان اسی چیز میں سمجھنا، ایک تو چیز کو بابرکت سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے برکت ڈالی، اس میں خیر ڈالا ہے، وہ خود کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم سے اس میں خیر موجود ہے، دلیل ہے تو سچ ہے، نہیں تو بدعت ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ فلان چیز ہے یہ بابرکت ہے، اس میں نفع نقصان ہے، یہ شرک اکبر ہے. نفع نقصان کمانے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ خود اپنی ذات سے نفع نقصان کا مالک ہو. یا دوسری صورت جو شرکی ہے کہ گزرے بزرگ کو پکار کے اس کی پکار کو برکت سمجھنا، پکارنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور کسی غیر اللہ کے لیے اس کو صرف کر دینا شرک ہے، شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. تو بزرگ کو پکارنا ایک یہ غلطی کہ شرک ہے، پھر اسے برکت سمجھنا، کہتے ہیں ہاں پیر سنتے بھی ہیں اور ہماری حاجت پورا بھی کرتے ہیں، اور پھر دس بیس قصے سنا دیتے ہیں، کوئی آگ بورڈ سے بچا رہا ہے غرق ہونے والوں کو، کوئی کسی گم شدہ شخص کو راہ راست پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی کی بچھڑے ہوئے کو ملا رہا ہے، کوئی کسی کے بچے کو محفوظ کر رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کو محفوظ کر رہا ہے. پھر بھائی یہ طریقے جو ہیں یہ شرک اکبر ہے، جو در اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اس میں برکت کا تعلق ہی نہیں ہے. دین اسلام خوبصورت دین ہے، بابرکت دین ہے. اللہ کے لیے اس دین کے احکام کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، واللہ زندگی ساری خیر و برکت رہے. اور آخر میں یاد رکھیں، جس نے بھی اللہ تعالی فرما برداری کی، مطلقاً فرما برداری، اس شخص کی زندگی کو اللہ تعالیٰ برکت سے ڈال دیتا ہے، برکت سے بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بستی والے فرما برداری کر لیتے تو آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے. فرما برداری برکت سے جڑی ہوئی ہے، اور نافرمانی میں بے برکتی ہے میرے بھائیوں، واللہ بے برکتی. آج ہمارے گھرانوں میں بے برکتی کیوں ہے؟ وہ پیار وہ محبت بہت کم نظر آتا ہے، جھگڑے نفرت بغض بھرے ہوئے ہیں گھر، بے برکتی ہے. روزی کی تلاش میں بے روزگاری عام ہے، بے برکتی ہے. مہنگائی عام ہے، بے برکتی ہے. جو جس کے پاس ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، بے برکتی ہے. رزق حلال کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں، ہم میں سے کتنے جو رزق حلال کماتے ہیں تاکہ وہ رزق مبارک ہو جائے، پیسوں کی کثرت میں برکت نہیں ہے. ان پیسوں کے صحیح استعمال میں اور صحیح ذریعے سے حاصل کرنے میں، حلال طریقے سے حاصل کرنے میں برکت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں 10,000 تنخواہ ہے، مہینے کے آخر میں واللہ مجھے تعجب ہوا، ایک مینیجر ہے اور وہ کلرک سے ادھار لیتا ہے، کلرک کی تنخواہ 2,000 ہے اور مینیجر کی 10,000 ہے. کلرک آ کے کہتے ہیں، یعنی اسے باتوں باتوں برکت کی بات ہو رہی تھی، کہتا ہے ایک دفعہ مینیجر آیا بیچارہ پریشان، یوں آنکھیں جھکا کے کہتا ہے یار تمہارے پاس 500 ریال ہے یار. اب میں دل میں سوچ رہا ہوں تیری تنخواہ تو 10,000-12,000 ریال ہے میں جانتا ہوں، اور میری 2,000 والے سے ادھار مانگ رہے ہو، تمہیں یہ پتہ ہے میرے پاس بچے ہوں گے 500 ریال. اس کو اتنا اندازہ تھا یہ بچائے گا 500 ریال. 2,000 ریال میں اس نے گھر بھی کرایہ پہ لیا ہوا ہے، اور اس نے اپنی ضروریات بھی خریدنی ہے، بچوں کو بھی پال رہے ہیں، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اور 500 بچا ہوا بھی ہے. اور یہ 10,000 والا جو ہے یہ بیچارہ 500 کسی اور سے مانگ رہا ہے، اور وہ کہ مجھے خبر ملی، اب میں اسے ملوں پہلے کسی اور سے مانگتا تھا، اب سب نے انکار کیا تو میرے پاس آیا ہے. عجب بات ہے میرے بھائی، بے برکتی کیوں ہے؟ 2,000 والا گزارا 2,000 پہ کرتا ہے اور سکون میں ہے، اور 10,000 والے کا سینہ تنگ ہے. میرے بھائی ہاتھ پھیلانا عام بات نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ اسے جو تم خود اپنے ہاتھوں سے تنخواہ دیتے ہو. لیکن یہ برکت والی زندگی، یہ بے برکتی ہے. اس زندگی میں بے برکتی عام ہے، کہاں پہ خلل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خلل ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور فرما بردار بن جائے اپنے رب کے، اور پھر دیکھیں برکت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. اب ہم گنتے ہیں, ہمارا مصیبت یہ ہم گنتی پہ یقین رکھتے ہیں, چھوڑیں گنتیوں کو اور یقین رکھیں اپنے رب کے وعدے پر, ہم برکت کے دروازے کھول دیں گے آسمان کے اور زمین کے. یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی وعدہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور دیکھیں زندگی میں برکت کیسے عام ہوتی ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کو روشن منہج کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت کو عام کر دے اور ہماری زندگی میں, ہمارے بچوں میں, ہمارے رزق میں اور ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے اور ہمیں مبارک بنا دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے دعا کرنا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دینا. دیکھیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اس کی دلیل نہیں ہے, بدعت ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ دعا کریں اور جو مقتدی ہیں وہ آمین کہیں, اس کی دلیل نہیں ہے. دعا آپ کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں, اس کے خاص متعین وقت نہیں ہے. اور خاص طور پہ نماز کے بعد ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھانا اور اذکار سے محروم ہو جانا یہ خلاف سنت ہے, اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانا بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ دونوں ہاتھ خالی پھیر دے, تو دونوں ہاتھ بھی اٹھانا سنت سے ثابت ہے. پھر دونوں ہاتھ کو چہروں پر پھیرنا جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ دعا جو ہم نے مانگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہنچ گئی ہے, اب اللہ تعالیٰ کی مرضی قبول کرے نہ کرے ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. اور پھر اسے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا جو ہے یہ برکت ہاتھ میں نہیں رہی, تو چہروں پر پھیرنے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے, ٹھیک نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے اگر جمعے کی نماز میں بعض لوگ دیر سے آتے ہیں, اگر جو مین انٹرنس ہے جو یہ مین دروازہ ہے مسجد کا یہ بند ہو مکمل طور پہ اور لوگ باہر صفے بنا کر نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ ایک شرط پہ نماز ہوتی ہے اگر ان کو امام کی آواز پہنچ رہی ہے اور صفے جڑی ہوئی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو آواز نہیں آتی امام کی اور آپ باہر نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی, کیونکہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں تعلق بنتا ہے. بعضوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نماز بالکل مکمل دروازہ کھل بھی نہیں سکتا, تو لوگ اسی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صف بھر بنا کر وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سپیکر باہر تک بھی ہیں آواز بھی جاتی ہے, تو اس طریقے سے نماز ہو جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ اگر ممکن ہو, اگر یہ ممکن نہ ہو اور آواز آ رہی ہو تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے, اور اگر یہ ممکن ہے مسجد میں یا اوپر جیسی جگہ یہاں پر امام کو دیکھا جا سکے تو ٹھیک ہے, لیکن دروازہ بند ہو گیا کیا ان کی نماز ختم ہوگی دوبارہ پڑھیں گے وہ؟ اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے.
روڈ بیچ میں ہے, مسجد تک جگہ چھوڑتے ہیں لیکن سائڈ کے لیے وہاں کھڑا رہتا ہے.
ہاں جو لوگ الگ سے سایہ ڈھونڈتے ہیں اور الگ سے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی, با جماعت نماز نہیں ہوتی ان کی. اگر صفے متصل ہو نماز ہو جاتی ہے. بھائی یہ سوال ہے کہ جو ایک لاکھ نماز کی ثواب کی میں نے بات کی ہے, کیا وہ حرم مکی جو مسجد حرام ہے اس تک محدود ہے, یا وہ پورے حدود حرم جو پورے مکہ شہر جو حدود حرم جو ہے وہاں تک ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے, دو قول علماء کے. پہلا قول یہ ہے کہ مسجد حرام ہی مقصود ہے, جیسے مسجد حرام میں نماز پڑھی اور چار دیوار کے اندر یا ان کے ساتھ جو باہر جگہ ہے اس مسجد میں نماز, مسجد حرام کے امام کے ساتھ اس کے اقتدام میں نماز پڑھے تو ایک لاکھ کا ثواب ہے, باقی مساجد میں نہیں ہے. اور دوسرا قول ہے کہ پورے حرم کی حدود جو ہے وہ حرام سمجھی جاتی ہے اور حرم کی حدود میں ہی جو ہے ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے. اور اس کی دلیل میں وہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے حدود حرم کے اندر ایک لاکھ نماز کا ثواب آپ حاصل کرتے ہیں, اور مکہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں سبحان اللہ چاہے مسجد حرام میں نماز پڑھے اپنے قریبی مسجد میں نماز پڑھیں ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے. دلیل میں فرماتے ہیں کہ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو مسجد حرام کی اس وقت حدود تھی, چار دیواری تھی نہیں تھی, آپ وسلم کہاں پہ تھے؟ اپنے گھر میں تھے, اور ظاہر مسجد کی جگہ نہیں تھی وہ, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا ہے مسجد حرام کا لفظ, یعنی حرم کی حدود ساری ہی مسجد حرام سمجھی جاتی ہے, اور جس نے بھی مکہ کی حدود میں نماز پڑھی انشاءاللہ اس کو ایک لاکھ کا ثواب ملے گا. اور یہی وجہ کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر درس جیسے مکہ میں جب آتے تھے تو اپنے قریبی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, حرم میں ہر نماز نہیں پڑھتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے کہ دلیل اور بھی دلائل ہیں, میں صرف یہ دلیل بیان کر رہا ہوں کہ مسجد حرام سے مقصد جو ہے وہ حدود حرم ہے ساری. اللہ اعلم. ہاں جواب کے سماعت جو جماعت مسجد حرام میں جو با جماعت کا ثواب الگ ہے, مسجد حرام کی جماعت الگ ہے اس میں خیر برکت, اور عام مساجد میں الگ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک لاکھ کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. ہاں وہ بھی حدود حرم میں آپ نفل بھی پڑھتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ایک لاکھ کا ثواب ہے. نہیں اگر جماعت کا وقت یہاں پہ ہو گیا تو با جماعت نماز پڑھنی اور وہاں پہ مغرب کی پڑھنے ایک لاکھ لینے. اگر وقت گزر گیا ہے یا ابھی وقت بہت باقی ہے پھر تو آپ وہاں پہ جا کے پڑھنے کوئی حرج نہیں. اگر سفر کی حالت میں ہو تو پھر تو مسافر کے لیے جائز ہے کہ بعد میں نماز کو آگے کر لیں, لیکن فرض نماز کا حق کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کو پہلے وقت میں پڑھی جائے. کل میں
جو الفاظ ایک ساتھ کسی حدیث میں یا کوئی ریفرنس میں, کیونکہ انڈیا میں یہ دوسری بار ہو گیا اور میں ایک بیان بھی سن رہا تھا, اس میں ایک شیخ صاحب جو ہے وہ یہ مطلب لوگوں کو اپنے اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہے تھے کہ غیر مقلدین سے کیسے بحث کرنا ہے, تو اس میں انہوں نے ایک یہ دیا پوائنٹ رکھا کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کی سند, یہ الفاظ جو پورے لا الہ الا اللہ محمد رسول,
تو پھر کوئی جاہل شخص ہوگا. صحیح بخاری کی معروف روایت میں بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں, پہلی بنیاد کیا ہے پڑھیں ذرا, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ.
نہیں ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول,
تو اس کا حصہ تو ہے.
یہاں ہم یہ بول رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ,
نہیں نہیں حدیث کے الفاظ دیکھیں, حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے, یہ الفاظ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. شہادت الگ کر دینا آپ, گواہی کس کی دے رہے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں, دلیل نہیں ہے. دلیل تو ہے میرے بھائی, وہ نہیں سمجھ آتے تو ہم کیا کریں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. بارک اللہ فیک.
ہم دنوں میں حرم میں رش کم ہوتا ہے, جماعت ہو جاتی ہے لوگ باہر کھڑے ہوئے صفحے بنا لیتے ہیں, اسپیس کافی ہوتی ہے, گیٹ کافی ہوتی ہے.
مسجد حرام کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ خاصیت ہے کہ وہاں پہ نماز ہو جاتی ہے, یہ خاص مسجد حرام کے لیے, کیونکہ وہاں پہ بہت دشواری ہوتی ہے, یعنی جگہ بہت لمبی ہے, بعض اوقات اگر آپ صف میں جانا چاہتے ہیں نماز چلی جاتی ہے فرض نماز, تو اس لیے قریب جا کے بعض میں صفحے بنا لیتے ہیں, لیکن افضل اگر دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ جتنی بھی آگے جا سکتے ہیں اتنی زیادہ اس میں ثواب خیر و برکت ہے. اللہ
کوئی شخص رات میں پڑے بغیر سو گیا, صبح اس نے اس طرح صبح,
اگر کسی شخص کی وتر رہ جاتی ہے رات کو اور وہ وتر کا اہتمام کرتا ہے, تو یاد رکھیں وتر واجب نہیں سننا مقتدا ہے. اگر اس کی آنکھ کھل جاتی اور وتر نہیں پڑھا اس نے تو وہ کیا کرے؟ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. قول یہ ہے کہ وتر کو سننا موقع, اس کا وقت ختم ہو گیا تو ضرورت نہیں ہے اسے دہرانے کی. وہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اسے تعداد میں, جفت تعداد میں پڑھے گا, اگر وہ تین پڑھتے تو چار رکعت پڑھے گا, دو اور دو پڑھے گا. اس کے دلیل سے مسلم کی روایت بیان کرتے ہیں, سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز سے سو جاتے آنکھ لگ جاتی تو صبح اٹھ کے نماز پڑھتے اور اسے یعنی جفت تعداد میں پڑھ لیتے, پاک تعداد میں نہیں. یعنی آپ اگر وتر پانچ پڑھتے ہیں تو, کیونکہ وتر جو ہے ایک پڑھی جاتی ہے, تین پڑھی جاتی ہے, پانچ پڑھی جاتی ہے, سات پڑھی جاتی ہے, اور اگر آپ سات پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے وتر پڑھ کے, نو اور گیارہ کی روایت بھی ہے, گیارہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں وتر جو ہے. اگر آپ سات پڑھتے ہیں تو صبح اٹھ کے آپ آٹھ پڑھیں, نو پڑھتے ہیں تو دس پڑھیں, گیارہ پڑھتے ہیں تو بارہ رکعت پڑھیں, کیونکہ وتر رات کو دن میں وتر نہیں ہوتا. اللہ اعلم.
نارمل کچھ بھی جیسے آئیڈل کرسی پڑھنا ہے, مطلب اس کی کوئی روایت تو نہیں ہے کہ ٹائمنگ وغیرہ, اگر ہمارا ایسے ہوا ہے کہ چلو کچھ پڑھ لیا جائے آئیڈل کرسی پڑھنا, تو یہ بدعت میں تو نہیں شامل ہو گیا, کوئی اور عبادت پڑھ لی
بھائی؟ کا یہ سوال ہے کہ آیت الکرسی کے تعلق سے روایت آئی ہیں کہ جس میں خیر و برکت ہے, شفا ہے, اور کیا ہم اسے کسی خاص وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ خاص وقت مقرر کرنا بدعت تو نہیں ہے؟ میں ایک قاعدہ بتاتا ہوں بدعت کے تعلق سے, انشاءاللہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں, یہ قاعدہ یاد رکھیں. شریعت نے جس چیز کو, جس عبادت کو مطلق بیان فرمایا ہے اس کو قید لگانا بدعت ہے, اور جس کو مقید بیان فرمایا اس کو اطلاق بدعت ہے. اب معنی کیا ہے؟ یہ علمی باتیں میں بھی مثال سے آسان کر دیتا ہوں. طواف ایک مقید عبادت ہے جس کی قید اللہ تعالیٰ گھر کعبہ سے لگا دی گئی ہے, تو طواف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا, یہ قید ہے. اگر طواف ہم یہ کہیں کہ اللہ کے گھر کا بھی ہوتا ہے تو پھر ہر مبارک جگہ کا ہم کر سکتے ہیں, مسجد کا طواف کریں گے ثواب ہے, یا جیسے کہ بعض لوگ مزارات پہ جا کے طواف کرتے ہیں, شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مقید عبادت ہے, اس کا اطلاق جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بوسے کی بات آئی, حجر اسود کو بوسہ دینا, جمادات میں سے بوسہ کسے دیا جاتا ہے؟ صرف حجر اسود کو. یہ عبادت قید ہے, ہم یہاں سے بوسہ دیتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے؟ اور ایک سوال, ایک شخص نے ایک سوال بنایا پریشان کرنے کے لیے, کہتا ہے وہ کون سی عبادت ہے جو صرف ایک وقت میں ایک شخص کر سکتا ہے پوری دنیا میں؟ وہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک وقت میں صرف ایک شخص ہی کر سکتا ہے. جواب کیا ہے؟ ایسا کو بوسہ دینا. پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک شخص کر سکتے, دو نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, پریشان کرنے کے سوال بناتے ہیں نا لوگ. سبحان اللہ. اچھا, تو حجر اسود کو بوسہ دینے کی قید ہے, آپ اسے عام کر مطلق کر دیں ہر چیز بابر کسی کو بوسہ دینا ہے, یہ جائز نہیں ہے. یعنی آپ نے زمزم کا پانی بوتل میں ڈالا ہے اس کو بوسہ دیا, کیونکہ زمزم کا پانی برکت والا ہے, اب ہاتھ میں کلونجی ہے برکت والی ہے کہ نہیں, اب اسے بوسہ دیں گے؟ نہیں جائز, وہ بھی جمادات میں سے, جائز نہیں ہے. تو یہ مقید عبادت ہے, اس کا اطلاق جو ہے بدعت ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے برعکس جو ہے مطلق عبادت ہے, اس کے قید لگانا بدعت ہے. اب جو آپ کا سوال ہے, قرآن مجید پڑھنا, قرآن کی تلاوت خیر و برکت ہے اور عبادت ہے, کس وقت میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ کوئی وقت متعین ہے؟ مطلق وقت ہے, جب آپ پڑھنا چاہیں. لیکن آپ, اور دوسری مثال, اذکار جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک پنج میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، دوسری روایت میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ. تو یہ مطلق ہے، جگہ متعین ہے کہ کس وقت اور کب استغفار پڑھا، نہیں مطلق ہے. استغفار کی مقید عبادت بھی ہے، جانتے ہیں کب؟ فرض نمازوں کے بعد ہم 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، یہ مقید ہے. اگر 100 مرتبہ پڑھیں فرض نماز کے بعد تو 3 کا ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے 3 کو چھوڑ دیا، یہ جگہ 3 کی ہے، پھر بعد میں 100 پڑھ لیں، اس کی متعین جگہ نہیں ہے. تو یہ مطلق عبادت ہے. اگر آپ اسے قید لگا دیتے ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یہ صحیح، یہاں تک صحیح ہے، اس کی دلیل ہے، لیکن پڑھنا ہے دن کے 10 بجے روزانہ، صبح کے 10 بجے، کیونکہ یہ وقت بابرکت ہے، اور اس میں یہ جو اذکار ہیں استغفار پڑھیں گے تو اس میں زیادہ خیر ہے. اس نظریے سے پڑھنا بدعت ہے، اس کو قید لگا دی گئی. اب آپ کا سوال، آیت الکرسی بابرکت ہے، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے فرض نمازوں کے بعد، دلیل اس کی موجود ہے. ہم کیوں فرض نماز کے بعد پڑھتے آیت الکرسی؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، ہم پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے. لیکن آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے لیے خاص متعین وقت کر دیا ہے کہ اس وقت میں میں نے رات کے 2 بجے اٹھ کے 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یا 20 مرتبہ، یا 40 مرتبہ، اس کی دلیل ہونی چاہیے. کیونکہ یہاں پہ ایک مطلق عبادت تھی، اس کی قید نہیں تھی، آپ نے 2 بجے رات کے اور تعداد میں بھی قید لگا دی گئی ہے، اس کی دلیل کا ہونا ضروری ہے. جب دلیل نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. جیسے نہیں، اگر آپ راستے میں چلتے پھرتے آیت کرسی کا ورد کرتے رہتے ہیں، اور اس نظریے سے نہیں کہ یہ وقت مقرر بابرکت وقت ہے، لیکن آپ ویسے فارغ ہیں، استغفار بھی کر لیا، دوسرے اذکار بھی پڑھ لیے، آیت کرسی پڑھنا چاہتے ہیں، بشرطیک خاص تعداد میں نہیں کہ میں نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یا 10 مرتبہ پڑھنی ہے، 20 مرتبہ پڑھنی ہے، آپ پڑھتے ہیں اور بغیر خاص تعداد کے تو جائز ہے، کوئی عرض نہیں ہے. واللہ اعلم. نہیں، یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے برکت کے تعلق سے بات کرنی ہے تو برکت کیسے حاصل کی جائے، اس کی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے. قرآن یہ پورا بابرکت ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن اگر میں گاڑی میں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھ کے گاڑی چلاؤں گا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ گاڑی میں بیٹھنے کا سواری کی اپنی دعا ہے جس میں برکت ہے. ہاں اگر آپ دعا بھی پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لیا ہے، اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ پڑھیں، تو آپ کی اصل نیت کیا ہے، کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں، اعمال بالنیات، اس کو متعین کرنا بھی ضروری ہے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.